السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
مجوزہ نجکاری کے خلاف پی آئی اے کے ملازمین کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری، قومی فضائی کمپنی کی سروس معطل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور اسلام آباد سے یہ رپورٹ،
حکومت سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی اپیلوں سے متعلق عدالت کو آگاہ کرے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، جاپان اور جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہو گئے ہیں کہ شمالی کوریا طویل فاصلے کا راکٹ خلا میں بھیجنے کا منصوبہ ترک کرے۔ اور امریکہ کی جنوب مغربی ریاست ٹیکساس کی ایک کاؤنٹی میں بظاہر زیکا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ کیا گیا ہے۔ اور صدر اوباما اپنے دور صدارت میں پہلی بار امریکی مسجد کا دورہ کر رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن نے ملک بھر میں بیشتر پروازیں روک دی ہیں، اور ادارے کے ملازمین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ہڑتال کے دوران 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس اس سلسلے میں چھان بین کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ادارے کے ملازمین کا احتجاج بدھ کو دوسرے روز بھی جاری رہا، اور ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر اس کمپنی کی فضائی سروس اور دیگر سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں۔ مجوزہ نجکاری کے معاملے پر پی آئی اے ملازمین کا احتجاج تو کئی روز سے جاری تھا، لیکن یہ صورتحال منگل کو اس وقت سنگین ہو گئی جب کراچی میں احتجاج کرنے والے ملازمین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی، اور اس دوران گولی لگنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ موقع پر موجود پولیس اور رینجرز کا موقف ہے کہ گولی ان کی طرف سے نہیں چلائی گئی تھی۔ منگل کو اندرون ملک پی آئی اے کی درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں، جبکہ بدھ کی صبح بھی پروازوں کی منسوخی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہری ہوا بازی کے ادارے سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان پرویز جارج نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسافروں کی پریشانی کے پیش نظر نجی فضائی کمپنی سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے مابین خصوصی پروازیں چلانے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نجی فضائی کمپنی نے کرایوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ بدھ کو ملک کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد میں پی آئی اے کے ملازمین نے احتجاج کیا، اور نجکاری کے فیصلے کو واپس لینے تک اسے جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہاں موجود پی آئی اے کے ایک عہدیدار وحید لنگڑیال کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر نجکاری کا فیصلہ کیا تھا تو اسے آسان طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بقول ادارے کے ملازمین کو ضمن میں اعتماد میں نہ لے کر ہزاروں خاندانوں کو بے روزگاری کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے۔
3-4 ہزار کے قریب ملازمین ایسے ہیں جو جن کی سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال سروس ہے، اگر ان کو ملتا ہے پرکشش گولڈن شیک ہینڈ تو وہ چلے جاتے۔ کم از کم میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آن دا ریکارڈ ہے کہ 6-7 ہزار ملازمین ایسے چلے جانے تھے۔ باقی آپ اگر اس کا ریٹ دیکھ لیں، سب سے لوئسٹ سیلری جو ہے وہ پی آئی ملازمین کی ہے، پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔
احتجاج میں شامل سپروائزر سرور آہیر کہتے ہیں کہ قومی فضائی کمپنی بلا شبہ خسارے میں جا رہی ہے، لیکن یہ منافع سے زیادہ ملک کے طول و عرض میں رابطوں کے ذریعے کا قومی فریضہ بھی انجام دے رہی ہے۔
پی آئی ایک پروفیٹیبل ایئر لائن نہیں ہے، پی آئی اے نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں ریموٹ ایریا جو ہیں، بلوچستان کے جتنا کوسٹل ایریا ہے، ناردرن ایریا دیکھ لیں، ایون آپ کا لاہور اسلام آباد لاہور کے جو روٹ ہے وہ نان پروفیٹیبل روٹ ہے، کوئی بھی پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے نا اس کو جو ہے آپریٹ نہیں کرتی۔ یہ صرف اور صرف پی آئی اے کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ بیکاز اٹ از نیشنل کیریئر۔ جی،
ملازمین کے احتجاج کے دوران حزب مخالف کی جماعتیں بھی اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2011 میں بھی ایسی ہی ایک احتجاجی مہم میں اس وقت کی حزب مخالف میں شامل موجودہ حکمران جماعت نے بھی مظاہرین کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے بدھ کو احتجاجی ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ان کے مطالبات کے حق میں آواز بلند کی۔
میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جو تمہاری آواز ہے وہ ہماری آواز ہوگی، جو تمہارے جذبات ہیں وہ ہمارے جذبات ہوں گے، جو تمہارا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہوگا، کیونکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے۔
لیکن حکومت کا موقف ہے کہ وہ کسی احتجاج کی آڑ میں سیاست کرنے یا حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے صحافیوں سے گفتگو میں ایک بار پھر اس سارے معاملے کو حزب مخالف کی مبینہ سازش قرار دیا۔
پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے دیے تھے اور یہ یونین کے لوگ پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئے تھے اور پرائم منسٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کے گئے تھے۔ جو کام 6 مہینے بعد جس کا فیصلہ ہونا تھا اس کو 6 مہینے پہلے کیوں شروع کیا گیا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سازش کی بو آتی ہے۔
پی آئی اے کی فضائی سروس میں تعطل کے باعث جہاں مسافروں کو سفر میں دشواری کا سامنا ہے، وہیں اس کمپنی کے ذریعے سامان کی ترسیل میں خلل آنے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے سزائے موت پانے والے ہزاروں قیدیوں کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت عالیہ میں ایک درخواست دی گئی تھی جس میں سزائے موت کے منتظر تقریباً 7124 قیدیوں کی اپیلوں کا جلد فیصلہ کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی اپیلوں کو نمٹانے سے متعلق عدالت میں جواب داخل کروائے۔ منگل کو جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وطن پارٹی کے بیرسٹر ظفر اللہ خان کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے حکومت سے کہا کہ وہ ملک میں 7000 سے زائد سزائے موت پر عمل درآمد کے منتظر قیدیوں سے متعلق آئندہ 15 روز میں رپورٹ جمع کرائے۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ملک میں سزائے موت پانے والے بہت سے قیدی کئی سالوں سے جیلوں میں بند ہیں اور پاکستان کے قانون کے تحت انہیں 2 سال کے اندر اندر پھانسی دینا یا ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ وہ ملک بھر میں موت کے منتظر قیدیوں کی اپیلوں کو نمٹائے اور جو قیدی پہلے سے ہی کئی سال جیل میں گزار چکے ہیں، قانونی اصلاحات آرڈیننس 1972 میں کی گئی ترامیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ موت کی سزا پانے والے متعدد قیدی 10-15 سالوں سے جیلوں میں قید ہیں، جہاں وہ اتنی بری زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے حواس تک متاثر ہو چکے ہیں۔
آپ کا اپنا قانون پاکستان میں ججمنٹ ہے کہ within 2 years آپ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیں یا پھر لائف امپریزنمنٹ دے دیں۔ انڈیا میں بھی یہی قانون ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ ایک زندہ انسان کو
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت 532 رحم کی اپیلیں صدر مملکت کو بھیجی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو اتنے سال تک قید رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس کی ضمانت آئین نے دی ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہماری جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی بند ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیلوں کی آبادی کم کرنے کے لیے سزائے موت کے منتظر قیدیوں کو پھانسی دے دی جائے۔
کمیشن آف پاکستان موت کی سزا کے خلاف ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو ذرا بھی اگر شبہ ہو تو موت کی سزا مناسب نہیں ہے کسی طرح سے۔ اس پہ ظاہر ہے کہ حکومت کو دینا ہے توجہ اور کوئی حل تلاش کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مرفی پیٹیشن اگر پریسیڈنٹ کے پاس ہے تو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور انڈیویجولی ہر کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں 2008 میں سزائے موت پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی تھی جسے دسمبر 2014 میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد ہٹا لیا گیا تھا، جس کے بعد سے اب تک 330 سے زائد قیدیوں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی تمام جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں، جن میں سے 2/3 اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سیاچن گلیشئر کے علاقے میں ایک فوجی چوکی برفانی تودی کی زد میں آنے سے بھارتی فوج کے 10 سپاہی اس کے ملبے میں دب گئے، ان میں ایک جونیئر کمیشنڈ افسر بھی شامل ہے۔ اودھمپور میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل ایس ٹی گوسوامی نے کہا کہ بھارتی فوج اور فضائیہ امدادی کاروائیاں کر رہی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی فوج کے ترجمان کرنل ایس ڈی گوسوامی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ سیاچن گلیشئر کے علاقے میں بھارتی فوج کی ایک چوکی بدھ کو علل صبح ایک بڑے برفانی تودے کی زد میں آ گئی۔ ترجمان کے مطابق جب یہ حادثہ پیش آیا چوکی میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 10 فوجی موجود تھے جو ہنوز لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کاروائیوں میں بھارتی فوج کے خصوصی دستوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ لگی ہوئی ہے۔ تاہم آخری اطلاعات آنے تک حادثے کے شکار کسی بھی فوجی کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بچاؤ کاروائیوں کی نگرانی لداخ کے شہر لیہ اور ادھم پور سے کی جا رہی ہے جہاں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے صدر دفاتر واقع ہیں۔ سطح سمندر سے تقریباً 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع سیاچن گلیشیئر بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع خطہ ہے۔ 1984 سے اس پر بھارتی فوج کا قبضہ ہے۔ تنازع کو ختم کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کی قیادتوں کے درمیان کئی مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے جس میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی شامل ہے، لیکن تاحال اس تنازع کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ سیاچن گلیشیئر پر گرمیوں میں بھی درجہ حرارت منفی 10 ڈگری سیلسیس کے قریب رہتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ منفی 60 تک جا پہنچتا ہے۔ سردی کی شدت اور حادثات، خاص طور پر برفانی تودے اور پسیاں گرانے کے واقعات میں فوجیوں کی اموات اور ان کے اعضاء کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہے۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں نئی دہلی میں پارلیمان کو مطلع کیا تھا کہ اس طرح کے حادثات میں گزشتہ سال دسمبر تک 869 بھارتی فوجی لقم انجل بن چکے تھے، جبکہ 1984 میں بھارتی فوج کی طرف سے اس پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن میگھ دوت کے دوران اور بعد کے واقعات میں بھی سینکڑوں بھارتی فوجی پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے۔ 1984 سے پہلے سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں نہ تو بھارتی فوج موجود تھی اور نہ پاکستان کی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جاپان اور جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہو گئے ہیں کہ شمالی کوریا طویل فاصلے کا راکٹ خلا میں بھیجنے کا منصوبہ ترک کر دیں۔ بدھ کے روز ان ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایسی کوئی کارروائی اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے خلاف ورزی ہوگی جن کے تحت شمالی کوریا کو بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کے اداروں کو منگل کو دیر گئے یہ اطلاع دی کہ وہ اس کے مطابق زمین کی نگرانی سے متعلق ایک سیارچہ فضا میں بھیجنے کا منصوبہ رکھتا ہے اور ایسا 8 اور 25 فروری کے درمیان کیا جائے گا۔ پیانگ یانگ کا موقف ہے کہ اس کا یہ جائز حق ہے کہ وہ راکٹ بھیج کر خلائی پروگرام میں حصہ لے، مگر جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے اس اقدام کو دشمنی کا بہانہ قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ، حقیقت یہ ہے کہ ایسا ایک دور مار میزائل کے تجربے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایٹمی تجربات کے علاوہ دور مار میزائلوں کے یہ تجربات شمالی کوریا کی جانب سے سلامتی کونسل کے فیصلوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ہمارے قومی سلامتی کے اہم فیصلوں کے لیے یہ اشتعال انگیز اقدام ہے۔ ان کی حکومت نے بدھ کے روز اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ جاپان کے لیے خطرہ بننے والے شمالی کوریا کے کسی بھی راکٹ کو مار گرائے۔ جنوبی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے اپنے منصوبوں پر عمل کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر سے چو ٹی یونگ نے کہا،
مانیاک بکھانی چانگری میزائل بھالسارل کانگینگ آل کیونگو،
ایسے شمالی کوریا کا دور مار میزائل بھیجنے کا فیصلہ جبکہ اس کے چوتھے ایٹمی تجربے کی وجہ سے اس پر سلامتی کونسل کی تعزیروں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، بین الاقوامی برادری کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل بھیجنے کے فیصلے پر اسے بے حد تشویش ہے اور پیانگ یانگ پر زور دیا ہے کہ وہ ضبط سے کام لے۔ شمالی کوریا نے اس سے پہلے آخری راکٹ دسمبر سن 2012 میں بھیجا تھا اور ایسا تیسرے ایٹمی تجربے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کیا گیا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی بیجنگ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ 6 جنوری کو پیانگ یانگ کے حالیہ ایٹمی تجربے کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے اس پر زیادہ سخت تعزیریں عائد کرنے میں اپنا تعامل دور کرے۔ تاہم اس بارے میں چین سے اختلاف موجود ہے کہ پابندیاں کتنی سخت ہونی چاہیے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما اپنے دور صدارت میں پہلی بار ایک امریکی مسجد کا دورہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بدھ کو صدر اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد قوم کے لیے امریکی مسلمانوں کی خدمات کو سراہنا اور ان کی زندگیوں میں مذہبی آزادی کی اہمیت کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اوباما مسلم برادری کے ارکان سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد اپنے خطاب میں وہ اپنی روایات سے مخلص رہنے کی اہمیت، تعصب کی مخالفت، عدم مساوات کو مسترد کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی قومی روایت کے تحفظ پر بات کریں گے۔ حالیہ اندازوں کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی 33 لاکھ ہے، جو امریکہ کی مجموعی آبادی کے 1% کے برابر ہے، جس میں 1.5 لاکھ شامی نژاد ہیں۔ ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹ ہیں، جنہوں نے طب، تکنیکی، انجینئرنگ اور کاروباری شعبہ جات میں اعلی تعلیم حاصل کی ہے، جن کی آمدنی عام قومی شرح کی نسبت سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ کے جنوب مغربی ریاست ٹیکساس کی ایک کاؤنٹی میں بظاہر زیکا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ کیا گیا ہے، جو امریکہ میں جنسی تعلق سے منتقل ہوا ہے۔ ڈیلس کاؤنٹی میں عہدیداروں نے بتایا کہ مریض میں زیکا وائرس اس وقت پیدا ہوا جب اس نے ایک بیمار فرد کے ساتھ جنسی ملاپ کیا جو اس وبا والے ملک سے لوٹا تھا۔ کاؤنٹی نے بعد میں ٹویٹر پر اطلاع دی کہ متاثرہ شخص حال ہی میں وینزویلا سے واپس آیا تھا۔ بیماریوں پر قابو پانے والے امریکی مراکز نے، جو وفاقی صحت عامہ کا چوٹی کا ادارہ ہے، تصدیق کی ہے کہ ٹیکساس میں یہ پہلا کیس درج ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے لاطینی اور کاریبی ملکوں میں زیکا وائرس کی روک تھام کے لیے کمیونٹیز کو فعال کر رہے ہیں۔ 25 ممالک میں اس وائرس کی وجہ سے لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں برازیل میں اعصابی بیماری مائکرو کیفلی کے مریضوں میں اضافے کی خبر دی ہے، جو بین الاقوامی سطح پر صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کی وجہ زیکا وائرس سے اس کا مضبوط تعلق ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ برازیل میں مائکرو کیفلی کے نئے مریضوں کی تعداد اکتوبر اور جنوری کے درمیان بڑھ کر 4,200 ہو گئی ہے، جو گزشتہ برسوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اعصابی بیماری کی یہ صورتحال اب لاطینی امریکہ کے 25 ملکوں تک پھیل گئی ہے۔ اگرچہ یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے، تاہم ڈبلیو ایچ او کو تشویش ہے کہ یہ بیماری دنیا کے ان علاقوں میں پھیل سکتی ہے جہاں کی آبادی کو زیکا وائرس سے محفوظ نہ کیا گیا ہو۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر اینتھنی کاسٹیلو کہتے ہیں کہ زیکا وائرس پھیلانے والا مچھر پورے افریقہ، جنوبی یورپ کے کچھ حصوں اور ایشیا، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے حصوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مائکرو کیفلی سے ایبولا کی طرح جان کو خطرہ نہیں ہے، مگر وہ باور کرواتے ہیں کہ پیچیدگیوں کے باعث غیر معمولی طور پر چھوٹے سر والے بچے پیدا ہونے سے خاندانوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
To have a child with microcephaly and to have a tenfold increase in numbers and the potential for spread,
ایسے میں جب بچوں میں مائکرو کیفلی پائی جائے اور یہ تعداد 10 گنا زیادہ ہو، اور اس کے نہ صرف لاطینی امریکہ بلکہ افریقہ، ایشیا میں پھیلنے کا خطرہ ہو، جہاں شرح پیدائش دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ صحت عامہ پر تشویش کا معاملہ ہے اور ایک بین الاقوامی ہنگامی صورتحال، خاص طور پر جب اس وائرس کا پتہ لگانے، اس انتہائی غیر معمولی صورتحال کی نگرانی کے وسائل بہت کم ہیں اور ضرورت ہے کہ ان پر ہنگامی طور پر کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں ڈبلیو ایچ او نے عالمی سطح پر رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک یونٹ بنایا ہے، جو مختلف امور کے ماہرین کو اس کے صدر دفاتر میں اور علاقائی مراکز میں جمع کرتا ہے۔ ڈاکٹر کاسٹیلو کہتے ہیں کہ اس سے نمٹنے والی ٹیمیں ایبولا کے بحران سے سیکھے گئے سبق استعمال میں لائیں گی۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کی جانب فوری توجہ نہ دینے پر ڈبلیو ایچ او پر سخت نکتہ چینی کی جاتی رہی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی جانب سے ایبولا کو صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال قرار دیے جانے سے پہلے ہی یہ وائرس قابو سے باہر ہو چکا تھا اور ہزاروں افراد موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اب زیکا وائرس کی جانب فوری توجہ ادارے کی جانب سے ایک کوشش ہے کہ اسے دوبارہ نکتہ چینی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے بدھ کے روز کہا کہ ان کا ملک شام میں فضائی حملے اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک دہشت گرد تنظیمیں شکست نہیں کھا جاتی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اقوام متحدہ جنیوا میں ہونے والے شام امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیریس کی لندن سے ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کی فوج شام میں اس وقت تک اپنے فضائی حملوں کو نہیں روکے گی جب تک وہاں مصروف عمل دہشت گرد تنظیموں کو شکست نہیں دے دی جاتی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ جنیوا میں شام کے بارے میں حساس امن مذاکرات کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ روز شام کی حکومت کے عہدیداروں اور حزب اختلاف کے وفد دونوں میں سے کسی نے بھی شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا سے ملاقات نہیں کی۔ روس کے وزیر خارجہ لاوروف نے خاص طور پر القاعدہ سے منسلک جبہت النصرہ کو اپنے فضائی حملوں کا ہدف قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس فضائی کارروائی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ روس کو شام میں اپنی فضائی مہم کی وجہ سے مغربی ملکوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس کی فضائی مہم حزب اختلاف کے جنگجوؤں پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہے اور عسکریت پسندوں کو ہدف نہیں بناتی۔ روس اس سے بار بار انکار کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز فضائی حملوں کو ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شام میں فائر بندی کا اطلاق جلد ہونا چاہیے۔ انہوں نے روم میں داعش کے خلاف زبردازمہ اتحاد کے ارکان کے ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ہم خصوصی طور پر حزب اختلاف کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، جو کہ ایک عام فہم بات بھی ہے کہ وہ لوگ مذاکرات کے لیے آئے ہیں جب ان کے خلاف مسلسل بمباری جاری ہے۔ لیکن جنیوا میں حزب اختلاف کے وفد کے ارکان نے کہا کہ یہ بیان امن کے عمل کے لیے کافی نہیں۔ احمد رمضان وفد میں شامل ایک نمائندے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کو جاری رکھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ بمباری ختم کرانے اور شہریوں کو ہدف بنانے کی کارروائیوں کو زبردستی ختم کرائیں۔ حزب اختلاف کے وفد میں شامل ایک اور رکن فرح عطاسی نے کہا کہ شام کی حکومت اور روس کی کارروائیاں اس ابتدائی مرحلے میں سیاسی عمل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شام کی حکومت نے دمشق کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں فلاحی امداد لے جانے والے 14 ٹرکوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ حزب اختلاف نے اسے اس وقت تک ایک بے معنی اقدام قرار دیا جب تک سرکاری افواج اپنی کارروائیوں میں تیزی جاری رکھیں گی۔ شام کی حکومت کے وفد نے یہ بھی کہا کہ اس نے منگل کے روز پروگرام کے مطابق اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن ڈی مستورا سے باضابطہ مذاکرات کا آغاز نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک بنیادی لائے عمل طے نہیں ہوا اور موجودہ عمل تیاری کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھا۔ جبکہ حزب اختلاف نے ڈی مستورا کے ساتھ ملاقات کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا کہ شام کی سرکاری افواج اور ان کے روسی حلیفوں کی طرف سے بڑھتے حملے مذاکرات میں شامل نہ ہونے کی وجہ ہیں۔ ڈی مستورا نے اعلان کیا تھا کہ پیر سے باضابطہ طور پر مذاکرات شروع ہیں، جب حزب اختلاف کو بھی بات چیت میں شمولیت پر آمادہ کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں ان کی آمد اور بات چیت شروع کرنے کا عمل جنیوا مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری افواج نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب کے شمال میں ہردتنین دیہات پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ دونوں فریق مذاکرات میں خیر سگالی کے فقدان کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ شام کے صدر بشار الاسد کی وفادار افواج نے گزشتہ دو روز کے دوران حلب کے قریب متعدد دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ حزب اختلاف کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر فضائی حملے نہیں روکے گئے اور حکومت نے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں شہریوں کے لیے فراہی امداد کی فراہمی کی غرض سے ناکہ بندی ختم نہیں کی تو وہ جنیوا مذاکرات سے الگ ہو جائیں گے۔ بیجا جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں نے اس 10 سالہ بچے کو ہلاک کر دیا ہے جو اکثر ان کے خلاف لڑائی میں حصہ لیتا رہا ہے۔ صوبے ارزگان کے پولیس کے نائب سربراہ رحیم اللہ خان کا کہنا ہے کہ واصل احمد کو مرکزی شہر ترین کوٹ میں پیر کو اس وقت مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ ان کے بقول یہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر مختلف مواقع پر طالبان کے خلاف برسر پیکار رہا ہے۔ پولیس عہدیدار کے مطابق واصل کے چچا ملا عبد الصمد طالبان کے ایک سابق کمانڈر تھے، جنہوں نے 4 سال قبل اپنے متعدد ساتھیوں کے ساتھ حکومت سے وفاداری کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد انہیں مقامی پولیس کا کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال طالبان کی طرف سے حملے اور محاصرے کے دوران بھی یہ بچہ ان کا مقابلہ کرنے والوں میں شامل رہا اور چند ماہ قبل ہی اس نے ہتھیار چھوڑ کر اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس بچے کو مقامی پولیس نے باقاعدہ طور پر ایک ہیرو قرار دیا تھا۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے پایا ہے جو بحر الکاہل پار ڈیٹا کی منتقلی کو باضابطہ بنائے گا۔ اس سے پہلے ایک یورپی عدالت نے اکتوبر میں پچھلے معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا۔ یورپی جسٹس کمشنر ویرا یوروا نے منگل کے روز اس اقدام کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ توقع رکھتی ہیں کہ یہ معاہدہ 3 ماہ میں قابل عمل ہو جائے گا۔ معاہدہ اس بات کی اجازت دے گا کہ دونوں فریق سالانہ اس بات کا جائزہ لیں کہ رازداری کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے دوسرے روز بدھ کو ایشیائی بازار حصص شدید مندی کا شکار ہو گئے۔ جاپان کے نکے کا 3.4% گر گیا، جبکہ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ اور آسٹریلیا کے ایس این پی کا 2% گر گیا۔ بدھ کے روز سول، شنگھائی، تائپے اور آکلینڈ کے بازار بھی خسارے کا شکار ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مشرق وسطی کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہونے کے ناطے سعودی عرب اپنے تعمیراتی ڈھانچے اور سہولتوں کے اعتبار سے کئی انداز سے کرۂ ارض پر موجود کسی بھی ماڈرن ملک جیسا ہے، لیکن سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس بادشاہت کو ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ ساحلی شہر جدہ میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی باسکٹ بال اور دوسرے کھیل کھیلنے کے بارے میں حوصلہ افزائی کر کے وہ ان کی صحت بہتر کرنے اور سعودی خواتین کے اس تاثر کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت فی الواقع معاشرے کے ایک خاموش کردار کی ہے۔ لمبی پتلونوں کے ساتھ سفید یونیفارم اور سروں پر حجاب باندھے جدہ یونائیٹڈ ویمن ٹیم نے ملائیشیا میں ایک نمائشی میچ کھیلا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کھیل کر سعودی خواتین خود اپنے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہیں اور جن ملکوں کا وہ دورہ کرتی ہیں ان کے دائرہ نظر کو بھی وسیع کرتی ہیں۔ جدہ میں خواتین کی یونائیٹڈ اسپورٹس کمپنی کی سربراہ لینا المائنا کہتی ہیں، ہم امریکہ، اردن، متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ ریاض اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں کھیل چکی ہیں۔ اس طرح ہم مقامی سطح پر کھیل کے فروغ اور بین الاقوامی طور پر اپنے بارے میں پائے جانے والے گھسے پٹے تاثر کو تبدیل کرنے اور سعودی عرب کا ایک مختلف رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ معذور لڑکوں اور لڑکیوں کی مدد کے لیے منعقدہ ایک امدادی تقریب میں باسکٹ بال کی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ خواتین کی سپورٹس ملک میں دن بدن مقبول ہو رہی ہیں اور اب ان کی ٹیم میں آنے کے انتظار کرنے والوں کی ایک فہرست میں اپنے نام کا اندراج کرانا پڑتا ہے۔ باسکٹ بال کی ایک کھلاڑی نور گیری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سٹیریوٹائپس یا مروجہ تاثر کی نفی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ روایات کو توڑے بغیر ان کی حدود کو آگے بڑھا دیا جائے۔ مردوں کو خواتین کی کھیلوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی اور کھلاڑی خواتین صرف اس وقت کیمرے اندر لانے کی اجازت دیتی ہیں جب وہ خود کو پوری طرح ڈھانپ لیتی ہیں، لیکن نور گیری کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ چیز قانون یا مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے اپنے ذاتی نظریات ہیں اور وہ دوسروں تک اس کی رسائی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر طور کھیلوں کی جانب کھلا ذہن رکھنے سے ان کی سوچ میں دوسری چیزوں کی جانب مزید لچک پیدا ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ برسوں میں خواتین کو کچھ حقوق ملے ہیں، لیکن بہت سی بنیادی آزادیاں، مثال کے طور پر کار چلانا، بدستور ان کی پہنچ سے دور ہے۔ گزشتہ برس سعودی عرب میں عورتوں کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا اور 20 عورتیں مقامی عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ سیاستدانوں کی طرح خواتین کھلاڑی یہ کہتی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عورتوں کی کھیلوں کو بالآخر عوامی سطح پر قبول کر لیا جائے گا۔ اور یہ ہیں جدہ یونائیٹڈ ٹیم کی کوچ ڈیبورا پارک وڈ۔
We have some great athletes here in Saudi Arabia. Some of the girls that really they want to play harder, they want to train harder.
سعودی عرب میں ہمارے پاس بہت اچھی کھلاڑی موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں مزید جانفشانی سے کھیلنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ انہیں مزید سخت قسم کی تربیت دی جائے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقامی سطح پر خواتین کے کھیلوں کے فروغ کا ایک فوری اثر یہ ہو رہا ہے کہ اس سے خواتین کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ورزش کے فوائد سے آگاہی ہو رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں حکام نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو پچھلے ماہ ایک یونیورسٹی حملے کا مرکزی سہولت کار تھا، جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر طلبہ تھے۔ انٹیلیجنس رائے نے بدھ کے روز وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس مشتبہ شخص کو 4 صدہ کے قریبی علاقے سے گرفتار کیا، جہاں 4 بھاری طور پر مسلح افراد نے 20 جنوری کو باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کر کے قتل عام کیا تھا۔ 4 گھنٹے کی لڑائی میں 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ انگریزی روزنامے ڈان نے مشتبہ شخص کو وحید علی عرف ارشد کے نام سے شناخت کیا ہے، جسے نوشیرہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ افغانستان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ افغانستان میں آپریشن ریزولوٹ سپورٹ کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جان کیمبل نے ایوان میں آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کئی برسوں تک امریکی افواج اور فنڈز درکار ہوں گے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
امریکہ کے ایک اعلی فوجی جنرل نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آئندہ کئی سالوں تک افغانستان میں امریکی دستوں اور پیسے کی ضرورت ہوگی۔ افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروس کمیٹی کو بتایا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ امریکہ افغانستان سے توجہ نہ ہٹائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شدت پسند ختم ہو گئے ہیں اور وہ یورپ یا ان کے ملک پر حملے کی کوشش ترک کر دیں گے تو یہ ایک سادگی ہوگی۔ جنرل کیمبل کی طرف سے یہ انتباہ ان کے ممکنہ جانشین لیفٹیننٹ جنرل مک نکولسن کے سینٹ کے قانون سازوں کے سامنے دیے گئے بیان کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپ افغانستان کو اپنے لیے ایک اچھی کمین گاہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بارے میں متنبہ کرتے ہوئے امریکہ کو جارحانہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں زیادہ عرصے کے لیے بین الاقوامی افواج کے قیام کی ضرورت سے متعلق بیانات ان کے بقول مسئلے کے حل میں معاون ثابت نہیں ہوں گے۔
اس سے مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ طالبان جو اس وقت لڑ رہے ہیں وہ اسپرنگ افینسو کے لیے زیادہ تیاری کریں گے اور بات چیت کو سیریسلی بھی نہیں لیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ 4-5 لوگوں کو لا کے طالبان کے نام سے ان کو بٹھا دیں گے، جیسے وہ مری میں انہوں نے کیا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ایسی باتوں سے اتنا جو گمبھیر مسئلہ ہے، 14 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ وہاں پہ مر چکے ہیں، تو ایسے مسائل ان گیمک سے حل نہیں ہو سکتے۔
افغانستان میں انسداد دہشت گردی اور افغان سیکیورٹی فورسز کی مشاورت کے لیے اس وقت 9,800 امریکی فوجی تعینات ہیں، اور متوقع طور پر اس سال کے اواخر میں یہ تعداد کم ہو کر 5,500 رہ جائے گی، جبکہ نیٹو اتحادیوں کے 6,000 دستے اس کے علاوہ ہیں۔ جنرل کیمبل نے امریکی صدر براک اوباما کی افغانستان میں امریکی دستوں کی تعداد کو تقریباً 1,000 تک کم کرنے کے منصوبے کو ختم کرنے کی تعریف کی، جن کو صرف کابل میں تعینات کیا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال میں بتدریج بہتری کے باوجود افغان سیکیورٹی فورسز اور افغان نیشنل آرمی کو کئی معاملات، جیسا کہ فضائی صلاحیت اور فوجی قیادت کے بھی مسائل کا سامنا ہے۔ امریکی فوجی عہدیدار اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ 2015 میں افغان فورسز کو ملی جلی کامیابیاں ملیں۔ حکام کے مطابق وہ لڑائیاں جو افغان حکام نے خود لڑیں، ان میں ان کے جانی نقصان میں 30% اضافہ ہوا۔ تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ موسم سرما میں لڑائی جاری رکھنے کے باوجود طالبان کئی علاقوں پر اپنے قبضے کو برقرار نہ رکھ سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں تعلیمی سہولتوں کا فقدان بھی شامل ہے۔ اس کی اصلاح اور فروغ کے لیے پاکستان میں بہت سے این جی اوز کام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے سلسلے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اس کا ترجمہ گل رخ کی زبانی۔
ہمارے آئین نے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، لیکن اس کے حصول کی راہ میں کچھ دشواریاں حائل ہیں۔ مثلاً اسکول میں داخلے اور تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے، غربت اور کچھ ایسی ثقافتی عوامل ہیں جو بچوں کی تعلیم کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غریب لوگ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر اسکول نہ بھیجنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ متعدد رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں بچوں میں سے آدھے سے زیادہ اب بھی اسکول سے باہر ہیں۔ ہماری قومی ترقی کے لیے تعلیم ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سلسلے میں نہ صرف حکومت بلکہ نجی ادارے اور این جی اوز ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے کام کرنے والی الف اعلان اور رولر سپورٹ پروگرام نیٹ ورک نے برطانیہ کی مدد سے 2013 میں ملک بھر میں تعلیم کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی، جس کا مقصد پاکستان میں پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیم کے لیے سہولتیں فراہم کرنا تھا۔
ایسے ملک میں جس کی آبادی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور وہاں پہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے، اسی ملک کے آئین نے ان کو یہ حق دیا ہے، اور اس کے باوجود ان بچوں کا اسکول میں نہ۔ تعلیم کے مسائل بہت جڑے ہوئے ہیں ہمارے باقی ریاستی اور معاشرتی مسائل کے ساتھ۔
یہ تھے ایک مقامی این جی او کے ڈائریکٹر جناب احمد زیدی۔ اس حقیقت سے معاشرے کے سبھی طبقے آگاہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ایک ضروری امر ہے۔ ظاہر ہے اس کی راہ میں بہت سے معاشرتی اور معاشی مسائل جڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں اسکول بہت دور واقع ہوتے ہیں، والدین غربت کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے ان عوامل پر توجہ دیے بغیر پاکستان میں بنیادی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سرکاری کوششوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گلرخ، وی او اے اردو، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کینٹکی سے تعلق رکھنے والے آزادی پسند ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے بدھ کے روز سن 2016 کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ موجودہ انتخابی مہم میں پال کو بہت کم کامیابی حاصل ہوئی تھی، جس میں ارب پتی ریئل اسٹیٹ کاروباری ڈونلڈ ٹرمپ کا غلبہ ہے۔ ان کے علاوہ دو قدامت پسند سینیٹرز ٹیکساس کے ٹیڈ کروز اور فلوریڈا کے مارک روبیو دوڑ میں آ گئے ہیں۔ آیوا میں اس ہفتے کی جماعت کی ابتدائی رائے شماری میں پال کی 5ویں پوزیشن تھی۔ آسٹریلیا کے ہائی کورٹ نے سمندر کے راستے پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو ملک سے باہر بنائے گئے کیمپوں میں رکھنے کی پالیسی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ پناہ کی تلاش میں آنے والی ایک بنگلہ دیشی خاتون کی درخواست کو بدھ کے روز آسٹریلیا ہائی کورٹ کے ججوں نے مسترد کر دیا۔ اس بارے میں فلم مرسر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
سمندری راستے سے آسٹریلیا میں پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو پاپائے نیو گینی کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر رکھا جاتا ہے۔ علاج کے لیے آسٹریلیا لائی گئی ایک بنگلہ دیشی خاتون کے وکلا نے عدالت عالیہ کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ آسٹریلیا کی حکومت کے لیے ساحل پار کیمپوں کو چلانا اور فنڈ مہیا کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ وکلا نے کینبرا کی ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ ساحل پار بنائے گئے کیمپوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تاہم مہینوں تک چلنے والی بحث کے بعد بدھ کے روز عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پناہ حاصل کرنے والوں کی درخواستوں کی جانچ پڑتال تک ان کو ملک سے باہر کیمپوں میں رکھنے کی پالیسی آئین سے متصادم نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد 250 سے زائد پناہ گزینوں کو آسٹریلیا سے پاپائے نیو گینی کے جزیرے بھیج دیا جائے گا۔ ان پناہ گزینوں میں درجنوں کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ ان میں شامل ایک 5 سالہ بچہ بھی ہے جس سے کیمپ میں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی تھی اور اسے اب پھر واپس کیمپ بھیجا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے آسٹریلیا کی سینیٹر سارا ہینسن ینگ کا کہنا ہے کہ بے آسرا افراد کو بے دخل کرنا ایک بہیمانہ عمل ہے۔ پناہ کی تلاش میں آنے والوں سے متعلق بات کرتے ہوئے سارا کا کہنا تھا،
سینڈنگ چلڈرن بیک ٹو نارو از چائلڈ ابیوس۔
بچوں کو واپس نورو بھیجنا ان سے زیادتی ہے، اور جتنے بھی بالغ یہاں آسٹریلوی سرزمین پر موجود ہیں وہ یہاں اس لیے ہیں کیونکہ انہیں جزیرے سے یہاں بیماری کی حالت میں لایا گیا تھا۔ تاہم مقدمے کے دوران آسٹریلوی حکومت نے قانون میں تبدیلی لاتے ہوئے دوسرے ملک میں کیمپ چلانے کے لیے فنڈ مہیا کرنے میں موجود وہ سکم دور کر دیے تھے جن سے مقدمے کا فیصلہ حکومت کے خلاف ہونے کے امکانات تھے۔ فیصلہ آنے سے پہلے امیگریشن کے وزیر پیٹر ڈٹن کا کہنا تھا کہ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آیا تو وہ پناہ کی تلاش میں آنے والوں کے ایک بڑے گروپ کو آسٹریلیا سے واپس نارو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
We are not going to allow people who seek to come to our country by boat to settle here permanently. So we want to make sure that we can
کشتیوں کے راستے ہمارے ملک آنے والوں کو ہم یہاں مستقل طور پر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اپنی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ٹھوس نظام قائم کریں، کیونکہ جیسا کہ اس وقت ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کشتیوں کے راستے ہمارے ملک میں آنے کی کوشش کریں گے۔ انسانی بنیادوں پر چلائے جانے والے بین الاقوامی پروگراموں کے تحت آسٹریلیا ہر سال اپنے ملک میں 14,000 لوگوں کو آبادکاری کی اجازت دیتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کا کہنا ہے کہ یورپ بھر میں پناہ گزینوں کی آمد سے اب تک پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
یونیسیف کی بمشکل 6 ماہ قبل کی رپورٹ کے مطابق یورپ بھر میں پناہ کے متلاشی افراد کا 73% مردوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اس وقت سے لے کر اب تک اس تعداد میں عورتوں اور بچوں کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یونان کے راستے مقدونیا میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں میں 60% عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ یونیسیف کے مطابق ترکی اور یونان کے درمیان سمندر عبور کرتے ہوئے مرنے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ ترک وطن کی عالمی تنظیم کے اندازے کے مطابق 18 برس سے کم عمر کے 60 بچے گزشتہ ماہ کے دوران بحیرہ روم عبور کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے، جس سے گزشتہ 5 ماہ کے دوران ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 330 تک پہنچ گئی ہے۔ یونیسیف کی ترجمان خاتون سیرا کرو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ لوگ جو سمندر عبور کرتے ہوئے ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں انہیں بھی کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی ملکوں میں پناہ گزینوں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے صحت امدادی سہولتیں اور دوسری ضروری چیزیں ناکافی رہتی ہیں۔
There really needs to be much greater attention paid to strengthening the systems, the child protection systems.
وہ کہہ رہی تھی کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نظام کو مزید بہتر کیا جائے، اور خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے نظام کو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا اور انتظامیہ کو مکمل طور پر جواب دہ نہیں ٹھہرایا جاتا تو اس صورت میں بچوں کے استحصال اور ان کے ساتھ زیادتیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سیرا کرو کہتی ہیں کہ بے یار و مددگار اور تنہا یعنی بغیر کسی بالغ شخص کے سفر کرنے والے کئی بچے ہیں۔ ان کی اکثریت افغانستان، شام اور عراق سے آنے والے 15 سے 17 سال کے بچوں پر مشتمل ہے۔
What we see in some cases that they get left behind in countries where they are
بعض کیسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان ملکوں میں اکیلے رہ جاتے ہیں جہاں انہیں عارضی طور پر حراست میں لیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے انہیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ سیرا کرو کہتی ہیں کہ اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان اقدامات کو بچوں کی ضروریات سے مطابقت ہونی چاہیے اور انہیں پناہ اور یورپ میں موجود اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر باب کارکر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں داعش، شمالی کوریا، روس اور شام سے متعلق امن بات چیت اور ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے جیسے موضوعات پر بات کی ہے۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کارکر نے یہ انٹرویو مائیکل باومن کو دیا۔ اس انٹرویو سے چند اقتباسات انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
سینیٹر باب کارکر نے شام کے سلسلے میں ہونے والی تازہ امن بات چیت کے بارے میں شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات خانہ جنگی کے خاتمے یا صدر بشار الاسد کی رخصتی پر منتج نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بھی کچھ ناراض ہے اور ان کا خیال ہے کہ انہیں ان کا صحیح مقام نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا،
Very difficult at this point. I certainly support diplomatic talks, as I think everyone would.
اس وقت بہت مشکل لگتا ہے۔ میں بھی ہر ایک کی طرح یقیناً سفارتکاری کے حق میں ہوں، لیکن اس میں شامل عناصر کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے صحیح مقام پر نہیں ہیں۔ زمینی حقائق تبدیل ہو رہے ہیں، وہاں موجود روس مداخلت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت ایک دن تاخیر سے شروع ہوئی۔ بات چیت سے پیشتر شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفا ڈی مستورا نے پیر کے روز اپوزیشن کے ساتھ 2 گھنٹے تک ملاقات کی۔ تاہم سینیٹر کارکر کا کہنا ہے کہ صدر اسد اپنی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے اور اس وقت تک اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں جب تک ان کی افواج پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر بات کرتے ہوئے سینیٹر کارکر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی مخالفت کرنے اور اس پر تحفظات ہونے کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ یہ کامیاب ہو۔ ان کا کہنا تھا
Since the agreement was agreed to, they violated UN Security Council resolutions relative
ایران کے لیڈروں نے اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی تازہ مثال بیلسٹک میزائل کا تجربہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب کانگریس پر منحصر ہے کہ وہ ایران کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کرے۔ گزشتہ ہفتے سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر دو جماعتی تعزیرات کی منظوری دی تھی جن کے تحت ان عناصر کو ہدف بنایا جائے گا جو پیانگ یانگ کو اس کے عسکری پروگرام کے لیے مالی معاونت اور مواد مہیا کرتے ہیں۔ سینیٹر کارکر کا کہنا تھا
Some of those entities will be Chinese entities and you know it's a shame the country that could really
یہ عناصر چین سے ہو سکتے ہیں، وہ ملک جو شمالی کوریا کو جو وہ کر رہا ہے حقیقت میں پیچھے دھکیل سکتا ہے وہ چین ہے۔ شاید ان نئی تعزیرات سے چین مثبت انداز میں کچھ اقدامات کرے۔ داعش پر بات کرتے ہوئے سینیٹر کارکر کا کہنا تھا کہ وہ چند روز پہلے قطر گئے تھے جہاں سے فضائی کاروائیوں کو مربوط کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں موجود فوجی قیادت سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ افغانستان گئے تھے جہاں امریکی فوج کے پاس القاعدہ کے خلاف کاروائی کرنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن وزیر دفاع ایش کارٹر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے بعد امریکی افواج داعش کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سن 2011 میں عراق سے واپسی کے بعد وہاں خلا پیدا ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں داعش وجود میں آئی، پھر ہم نے سن 2013 میں بھی کوئی کاروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے داعش کے خلاف کاروائیوں کو تیز کرنے پر زور دیا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو بدعنوان قرار دیے جانے پر سینیٹر کارکر کا کہنا تھا کہ روس کے عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے رہنما نے بے شمار ذاتی دولت اکٹھا کی ہے، اور کس طرح کے جی بی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اقتدار میں آیا اور پھر اس نے بے شمار دولت اکٹھا کی، اور یہ سب جائز طریقوں اور ذرائع سے اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ سینیٹر کارکر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں جیسے جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی اس سے پیوٹن کی حکومت عدم استحکام کا شکار ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپنے اقتدار کے آخری سال میں داخل ہوتے ہوئے اوباما انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایشیا کے ساتھ اس کا ربط و ضبط بدستور اولین ترجیح رہے گی، جس کے ایجنڈے میں ایشیائی شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی، سیکیورٹی اور سیاسی تعاون شامل ہے۔ 2016 میں امریکہ بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کے درمیان شراکت داری کی منظوری پر زور دے گا جو بحر الکاہل کی پٹی پر واقع 12 ملکوں کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور ابھرتے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ سیکیورٹی کے تعلقات مضبوط کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا۔ امریکہ ایشیا اور پیسفک کے خطے میں اپنے اتحادیوں کو بحری سیکیورٹی مضبوط کرنے، انسانی سانحات میں امداد اور قزاقی کے انسداد کی صلاحیت بہتر کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن پریس سینٹر میں ایک حالیہ تقریر کے دوران اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کے لیے قومی سلامتی کے نئے مشیر بین رورس نے کہا کہ اس سال ایجنڈے پر بحری سیکیورٹی اور علاقائی حدود کے مسائل بھی واضح طور پر موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے تنازعوں جیسے مسائل کے سلسلے میں ہم تمام فریقوں پر زور دیں گے کہ وہ کشیدگی کم کریں اور اپنے مسائل بین الاقوامی قانون کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ مفاد کے امور پر بھی تعاون جاری رکھے گا۔ مسٹر روز نے کہا کہ مثال کے طور پر گزشتہ سال ہم نے ملکی اور بین الاقوامی سطح کے جن بڑے بڑے مسائل پر توجہ مرکوز کی ان میں سے ایک آب و ہوا کی تبدیلی کا تھا۔
We would not have achieved the Paris Agreement without the cooperation that the United States and China had on that issue.
بیجنگ کے گزشتہ دورے میں کیے گئے اعلان اور اس کے نتیجے میں پیرس معاہدے سے متعلق تعاون تک دونوں اعتبار سے اس مسئلے پر امریکہ اور چین کے درمیان تعاون کے بغیر ہم پیرس معاہدہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ مسٹر ٹورز نے کہا کہ ہم ایشیا پیسفک خطے سے منسلک متعدد مسائل پر چین کے ساتھ بہت قریبی طور پر کام کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے توسط سے چین کے ساتھ کام کریں گے اور اس کے بارے میں خود اپنے دو طرفہ مذاکرات میں بھی کہ شمالی کوریا پر کیسے یہ واضح کیا جائے کہ اس کے حالیہ جوہری تجربے اور اس کی جانب سے ہمارے اتحادیوں اور دنیا کو لاحق خطرے کے نتیجے میں اس سے مزید نقصانات، تعزیرات اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
نیا ڈراما سیریل من مائل میری اسکرین کی زینت بن گیا، تفصیلات فکر و فن میں۔ نجی ٹی وی سے ایک نیا ڈراما من مائل شروع ہوا ہے جس کے بارے میں چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ وہی ڈرامہ ہے جس کا ناظرین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ من مائل کی کہانی ہے گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی، جو اپنے دوست کے بھائی رافے سے محبت کرتی ہے۔ گھر والے اس کی رافے سے شادی پر آمادہ نہیں ہوتے اور وہ رافے سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں۔
جانے دو اسے،
میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پہ اب تو بالکل نہیں۔
مناہل گھر چھوڑنے پر بھی تیار ہو جاتی ہے، لیکن رافے خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیتا ہے۔ مناہل سمجھتی ہے کہ رافے اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔
ڈھونڈ لیجیے جتنی نوکریاں آپ کو ڈھونڈنی
ہیں،
لیکن مجھے پڑھانے سے بہتر کوئی اور نوکری نہیں ہو سکتی آپ کے لیے۔ پکیوں کی نوکری؟
وہ دل برداشتہ ہو کر میکال سے شادی کر لیتی ہے اور خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہے، لیکن میکال میں ہر وہ برائی موجود ہے جو مناہل کے وزادار گھرانے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ادھر رافے کسی اور شہر جا بستا ہے تاکہ مناہل کا کبھی سامنا ہی نہ ہو اور مناہل اسے بھول جائے۔ شہر میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہے اس کے دوست افتخار کا گھر۔ بس یہیں سے کہانی میں کچھ نئے کردار سامنے آتے ہیں۔
ہر جوڑے میں اچھی لگتی ہو تم۔
دنیا ادھر کے ادھر نہ کرتی تو میرا نام بھی چینا نہیں۔
من مائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے حمزہ علی عباسی کی طویل عرصے بعد منی اسکرین پر واپسی ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ان کا ڈرامہ سیریل پیارے افضل سپر ہٹ ہوا تھا۔
یار دے ویڑے آئی ٹپ ٹپ گلیاں، لب دی بھرا میں تینوں مل مل اکھیاں، ماہی میں تینوں سمجھاواں کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں۔
مائل کو مومنا دریت، سمینا ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز نے مل کر پروڈیوس کیا ہے۔ چینل کے ایک عہدیدار منہاس صغیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈرامے کی مصنفہ سمینا فضل ہیں، جبکہ اسے حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔
اچھا سنو، مزار پر چلتے ہیں۔
کیوں؟
صبح رزلٹ آنے والا ہے نا، تو جانا تو ہوگا نا دعا مانگنے کے لیے۔
تم اتنی رات میں مزار جانا چاہتے ہو؟
ظاہر ہے مزار پہ جائیں گے، دعا مانگیں گے، چادر چڑھائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔
اتنی رات میں کون مزار جاتا ہے پاگل؟
جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے نمبر کام آئیں گے۔
جن فنکاروں نے من مائل میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں ان میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ مایا علی، عائشہ خان، گوہر رشید اور ایمن خان شامل ہیں۔
تیرے عشق کچھ بندھیاں بستے
तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया
रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए पता है urduvoa.com सादिया असद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर हमारे जिस्म में पट्ठों की जो अहमियत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर एक पट्ठा नाकारा हो जाए तो जिस्म का वो हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है चुनाचे इसीलिए खुदा ने पट्ठों में बड़ी ताकत दी है और इनकी मदद से हमारे जिस्म की तमाम हड्डियां मजबूत रहती हैं आमतौर पर पट्ठों की हर बीमारी का इलाज मौजूद है मगर एक बीमारी जिसका ताल्लुक जिनियात से है और जिससे उमूमन लड़के मुतासिर होते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाती है इसे DMD भी कहा जाता है माजूर करने और आखिरकार जान लेने वाली ये बीमारी दुनिया भर में 5,000 लड़कों में से किसी एक को होती है इससे जिस्म के हड्डियों के निज़ाम में पट्ठों को बाहम मरबूत रखने वाली प्रोटीन या डिस्ट्रॉफिन की एक नाकिस नकल पैदा होना शुरू हो जाती है ये नाकिस प्रोटीन पट्ठों को कमज़ोर कर देती है और जिन लड़कों के जिस्म में ये ड्यूशन पैदा होती है वो चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं और फिर 20 या 30 साल की उम्र में निज़ाम तनफ्फुस या दिल के काम न करने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं ये आमतौर पर एक्स क्रोमोसोम से मुतालिक बीमारी है और आमतौर पर माओं से बेटों में मुंतकिल होती है लड़कियों में एक के बजाय दो तरह के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं चुनांचे वो अगर अपनी माँ से ये प्रोटीन हासिल भी कर लें तो भी माजूर होने से बच जाती हैं रोंडा बेसल डूबी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर में मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हैं वो उस टीम में शामिल थी जिसने ये तजर्बा किया कि DNA में क्रिस्पर नामी जीन को काट देने से डिस्ट्रॉफिन जीन या उजलात में फालतू प्रोटीन को अलग किया जा सकता है ताकि बाकी उजलात महफूज तरीके से नश्वनुमा पाते रहें।
We're able to cut in a very specific place, so it's directed cutting, and we're able to remove.
बेसिल डूबी कहती हैं कि हम एक खास जगह से इस जीन को काटते हैं ये एक ब्राह रास्त कटिंग है और इस तरीके से हम पैदाइशी तब्दीली से गुजरने वाला DNA अलग कर देते हैं और इस तरह से जोड़ते हैं कि इससे मुफीद डिस्ट्रोफिन बनना शुरू हो जाती है ये अमल सिर्फ एक मरतबा करना पड़ता है क्योंकि इसके बाद इस नाकारा प्रोटीन का बनना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है जरीदे साइंस में इस तजुर्बे की तफसील शाया हुई है और इसमें साइंसदानों और माहिरीन ने बताया है कि कैसे उन्होंने एक बेजरर वायरस के जरिए काटने वाले आलात पट्ठों में दाखिल किए बेसिल डूबी कहती हैं कि क्रिस्पर नामी ये तरीका बाकायदा इलाज के तौर पर अपनाने से पहले मजीद तहकीक की जरूरत होगी वो कहती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये तरीका इलाज दुनिया भर में दस्तयाब होगा और लड़के उजलात को नाकारा बनाने वाली इस बीमारी से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे मुदस्सिर मंजर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन
ताज़ा तरीन खबरों खसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل جسے پیش کریں گی شہناز نفیس ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد اور انجینئر ہوں گے ویگنر رابرٹس ہمارے اس دوسرے نیوز شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر اور پروڈیوسر گلرخ انجینئر تھیں نشوان کالی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے روز تین نیوز شو نشر کیے جاتے ہیں اور اس دوران آپ کرنٹ افیئرز کے پروگرام بھی سنتے ہیں جن میں ماہرین اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اب سے ایک گھنٹے کے بعد ہمارا تیسرا نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا جس کے میزبان ہوں گے انجم ہیرلڈ کل اور اس دوران آپ پروگرام راؤنڈ ٹیبل سنیں گے جس میں ماہرین تازہ ترین خبروں پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے موضوعات پر اظہار رائے کرتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ہونے کے بعد۔